بنے حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفتا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ سنن الہیہ کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں کہ جو لا یتغیر اور لا یتبدل ہیں، ایسے قوانین، ایسے اصول، ایسے پرنسپلز کہ جو پروردگار نے اس نظام پر حاکم کیے ہیں، موجودات اس کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سب یتغیر اور یتبدل ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں اس کے اندر مسلسل تکامل ہے، اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ یتغیر ہیں، اس کے اندر تغیر ہے، اس کے اندر تبدل ہے، اس کے اندر یعنی تبدیلی ہے، یعنی اس طرح سے کہ پہلے وہ کسی حالت میں ہیں اور بعد میں وہ کسی اور حالت میں ہیں۔ بس یہ جو تغیر اور تبدل ہے یہ موجودات کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم لوگ نظام کی بات کرتے ہیں، سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ جو حاکم ہے اس کائنات کے اوپر، وہ لا یتغیر اور لا یتبدل ہے، یعنی ایسے نظام، ایسے سسٹمز جو اس کائنات پر حکومت کرتے ہیں، جو کبھی کسی زمانے کے اندر بھی تبدیل نہیں ہوئے، جو ہر زمانے میں ایک جیسے ہیں، وہ زمانہ چاہے ابھی کا ہو، زمانہ 200 سال پہلے کا ہو، یا زمانہ آج سے 1200 سال پہلے کا ہو، یا 2200 سال، یعنی حضرت آدم سے لے کر ابھی تک کے لیے جتنا بھی وقت گزرا ہے، اس نظام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اس نظام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، دو طریقوں سے ہم لوگوں نے اس کے اوپر دلیل قائم کی۔ ایک اپنے حواس کے ذریعے سے، ہم حواس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور دوسرا پروردگار، جو کہ محکم ترین دلیل ہے ہمارے پاس قرآن کی شکل میں۔ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سورہ فتح کی 23 نمبر آیت، کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار کی اس سنت میں کسی قسم کی بھی آپ تبدیلی اور تغیر اور تبدل اور تبدیلی نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر کسی قسم کا چینج نہیں دیکھیں گے۔ ابھی تک آپ کی خدمت میں دو اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو سنت آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ مکر ہوا، مکر اللہ، واللہ خیر الماکرین، کہ وہ بھی مکر کرتے ہیں جو مکر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین، خیر الماکرین ہے، کہ جو قرآن کی تعبیر ہے کہ واللہ خیر الماکرین، بہترین خداوند عالم، بہترین حکمت کرنے والا، بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین مکر کرنے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے لوگوں نے آ کر مکر کیا، کوشش کی کہ کسی طرح سے پروردگار کے قرب سے لوگوں کو دور کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کے اہداف سے لوگوں کو دور کیا جائے، لیکن خداوند عالم کے جو خیر الماکرین ہیں، بہترین حکمت کے ساتھ، بہترین تدبیر کے ساتھ اپنی ساری چالیں چلتا ہے، اپنی بہترین تدبیر کرتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ان تمام افراد نے جتنا بھی مکر چلا ہوتا ہے وہ سب کے سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے معاشرے کو پیسوں کے ذریعے، کس طرح سے تما کے ذریعے، خوف کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، کس طرح سے تحدید اور تھریٹ کے ذریعے سے مکر کرتے چلے گئے، لیکن خداوند عالم نے کس طرح سے کربلا کے ذکر کو آج تک زندہ رکھا. انہوں نے چاہا کہ کربلا کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، چاہا کہ کربلا کے ذکر کو اسی بیابان کے اندر، اسی دشت کے اندر، اسی جگہ پر، اسی شط الفرات پہ، فرات کے کنارے پہ دفنا دیا جائے. لیکن پروردگار کس طرح سے بہترین حکمت عملی کرتا ہے، کس طرح سے بہترین چال چلتا ہے، کس طرح سے بہترین تدبیر کرتا ہے کہ خداوند عالم نے ذکر سید الشہداء کو ابھی تک زندہ رکھا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سنت کے جاننے کا صرف فائدہ نہیں ہے کہ مجھے سنت الہی کا پتہ چل جائے. جس طرح سے انسان اپنی موت کے بارے میں ہے، انسان کو معلوم ہے کہ اس کی موت آنی ہے، اس کو موت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو انسان جانتا چلا جائے لیکن یقین نہ کرے تو وہ بے سود ہو جائے گا. یعنی مجھے معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، جب اس دنیا میں میرا وجود نہیں ہوگا. یعنی کون سا وجود؟ میرا وجود مادی اس حرکت میں نہیں ہوگا کہ میں تکامل کر سکوں. یعنی یہ جو وجود خداوند عالم نے مجھے عطا کیا ہے اس نفس کے ساتھ، میں اپنے اس وجود کے ساتھ جتنے بھی اعمال انجام دیتا چلا جاؤں گا، اس کی نسبت، اس کے رزلٹ میں میرا جو نفس ہے وہ متکامل تر ہوتا چلا جائے گا، تکامل کرتا چلا جائے گا، خداوند عالم کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. میں اس وجود مادی کے ساتھ، توجہ سے سنیے گا، اس وجود مادی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، خمس دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، امر بالمعروف کرتا ہوں، نہی عن المنکر کرتا ہوں، تمام خداوند عالم کے بتائے ہوئے واجبات پر عمل کرتا ہوں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں میرے بدن پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ میرا نفس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تکامل کرنا شروع کرتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں اور دعا نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ کی، خداوند عالم میرے نفس کو تکامل عطا کرتا ہے اور پروردگار کے قریب کر دیتا ہے. اسی نفس کو کسی مرتبے میں روح کہا جاتا ہے، کسی مرتبے میں قلب کہا جاتا ہے. اس طرح سے اس کے مراتب کے اعتبار سے متعدد نام ہیں کہ جو اپنی جگہ پر بیان کیے جائیں. لیکن جو یقین حاصل ہونا ہے وہ میرے نفس کو حاصل ہونا ہے. جب تک مجھے یقین حاصل نہیں ہوتا کسی بھی شے کا، میں خاطر کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، میں نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا. ایک دفعہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ایک دفعہ درود پڑھیں، رسول خدا کے پاس تشریف لاتی ہیں، آگے کہتی ہیں کہ بابا میں سارا دن کام کرتی ہوں، گھر کے امور کو دیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، اپنے گھر کی مصروفیات کے اندر مشغول رہتی ہوں. بابا سارا دن مشغول رہنے کی وجہ سے میں تھک جاتی ہوں، سارا دن مشغول رہتی ہوں جس کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، آپ میرے لیے کسی کنیز کا بندوبست کریں. حضرت زہرا نے آ کے رسول خدا کو بیان کیا کہ اس طرح سے میرے گھر میں کام ہے اور میں سارا دن جب امور انجام دیتی ہوں تو میں اپنے بدن کے اندر خستگی محسوس کرتی ہوں، اپنے بدن کے اندر تھکاوٹ محسوس کرتی ہوں. بابا کسی ایک کنیز کا میرے لیے اگر بندوبست کر دیں تو تاکہ میرا ہاتھ بٹائے، تاکہ میری مدد کرے، تاکہ میرا ساتھ دے ان تمام گھر کے کاموں کے اندر، تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں. میرے جو بدن کے اندر خستگی ہوتی ہے، یہ جو میرے بدن کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے، میں اس تھکاوٹ کو محسوس نہ کروں. رسول خدا آگے سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، کیا آیا میں آپ کو اس سے بہتر کوئی شے تعلیم نہ کروں، اس سے بہتر شے آپ کو تعلیم کروں کہ جیسے ہی آپ اس بہتر شے کی تلاوت کریں گی خداوند عالم آپ کے بدن کی خستگی کو دور کر دے گا. حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ اس سے بہتر اور کیا کہ اگر آپ مجھے ایسی چیز، ایسی کوئی پڑھنے کی چیز یا کوئی ایسی چیز عنایت کریں کہ جس کے نتیجے میں میرا پروردگار بھی راضی ہو، کہ جس کے نتیجے میں میرا خدا بھی راضی ہو، کہ جس کے نتیجے میں میں اپنے کام بھی انجام دوں اور اس کی وجہ سے میرے بدن کی خستگی بھی دور ہو جائے. کوئی آپ ایسی چیز مجھے عنایت کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رسول خدا اللہ تعالیٰ کی حکم سے تسبیح حضرت زہرا کو، حضرت زہرا کو تعلیم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھیں، رسول خدا تعلیم کریں حضرت زہرا کو، اگر آپ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں اور 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، اگر آپ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے نام لیں تو خداوند عالم آپ کے بدن کی خستگی کو دور کر دے گا. رسول خدا نے یہ تعلیم کی حضرت زہرا کو. اب جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی خستگی محسوس کرتی تھی یہ تسبیح کو پڑھا کرتی تھی، یہ تسبیح کو پڑھتی تھی، ان کے بدن کی خستگی دور ہو جاتی تھی، ان کے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح سے انجام دینا، وہ جو بطول ہیں، راضیاں ہیں، مرضیاں ہیں، پروردگار کی عبادت میں ویسے ہی مشغول۔ اللہ کے رسول نے، توجہ سے جملہ سنیے گا، اللہ کے رسول نے حضرت زہرہ کو یہ تسبیح تعلیم کی تاکہ وہ جو اپنے روزمرہ کے امور کو انجام دیتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے بدن کے اندر خستگی کو محسوس کرتی ہیں وہ دور ہو جائے۔ میں ہر نماز کے بعد یہ تسبیح کو پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود اپنے بدن کی خستگی کو دور کرتا ہوا محسوس نہیں کرتا۔ میں نے تو بعض لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو شاید 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر اس تسبیح کو مکمل کرتے ہیں، کوئی انہوں نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ ان کے منہ سے وہ سنیں بھی جو اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ اکبر اتنی تیزی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یعنی یہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ بلکہ عموماً سبحان اللہ میں تو صرف سین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ سین پروناؤنس ہو رہا ہے، سین بولا جا رہا ہے، لیکن آگے سبحان اللہ پورا کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا نہیں پتہ چلتا۔ اگر مجھے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس تسبیح پڑھنے سے میرے بدن کی خستگی کو دور کر دے، چونکہ رسول جب تعلیم کر رہے ہیں حضرت زہرہ کو تو ایسے ہی تو تعلیم نہیں کر رہے نا، بھائی رسول نے جب تعلیم کیا ہے تو درست تعلیم کیا، اللہ کے حکم سے تعلیم کیا۔ وما ینطق عن الہوا کا مصداق، جب زبان سے کلمات کو جاری کرتا ہے تو وہ وحی ہے، جب اس وحی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زہرہ تک منتقل کرتے ہیں تاکہ ان کے بدن کی خستگی دور ہو جائے، میرے پاس وہ یقین نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے بدن کی خستگی دور نہیں ہوتی، میرے پاس یقین نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں آ کر وہ تسبیح روزانہ شاید 5 دفعہ بھی کرتا ہوں ہر نماز کے بعد لیکن میرے بدن کی خستگی دور نہیں ہوتی، نہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ اکبر سے مراد کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کیا مراد، الحمدللہ سے مراد کیا ہے، میں کس کی حمد بجا لا رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کس چیز سے منزہ ہے، مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا لیکن میں وہ تسبیح کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہاں پر چونکہ مجھے یقین نہیں ہے ان چیزوں کا، اس وجہ سے میری خستگی دور نہیں ہوتی۔ کل کے مجلس میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اس یقین کو حاصل کیسے کرے، میں چاہتا ہوں کہ یقین کو حاصل کروں، اس یقین کو حاصل کیسے کروں، آپ کی خدمت میں دو رکن اس کے یا دو طریقے اس کے یا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کی دو شکھیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ ایک کہ انسان آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لیا، مومن ہے کما حقہ بن جائے، جب تک انسان ایمان نہیں لائے گا تب تک یقین پیدا نہیں کر سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا تب تک یقین پیدا نہیں کر سکتا۔ ایمان میں ہمارے پاس 3 اہم چیزیں، ایک پروردگار کی توحید، وحدانیت، میں جانتا ہوں میرا خدا کون ہے، میرا رازق کون ہے، میرا مالک کون، میرا رب کون، کس نے مجھے اس کائنات میں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے کہ جو مجھے رزق دے رہا ہے، کون ہے کہ جو میرے اوپر مالک ہے، کون ہے جو میری ربوبیت کر رہا ہے، کون ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مجھے پتا تو ہو رب العالمین کون ہے، اس عالمین کا رب کون ہے۔ جب تک مجھے پتہ نہیں ہوگا تب تک میں اپنی اس یقین کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ میں جس قدر مرضی کوشش کرتا چلا جاؤں میں جان ضرور لوں گا، امام حسین علیہ السلام کے اہداف جان ضرور لوں گا لیکن یقین پیدا نہیں کر سکتا جب تک میں اپنے خدا کے بارے میں نہ جانوں۔ دوسری چیز، جب تک میں اپنے امام کے بارے میں نہ جانوں، جب تک میں اپنے امام کے بارے میں نہ جانوں تب تک میرے اندر وہ یقین پیدا نہیں ہو سکتا، وہ یقین کہ جو وہاب قلبی کو تھا، وہ یقین، وہ ایمان کہ جو وہاب قلبی کی زوجہ کو تھا، میں اپنے اندر وہ پیدا نہیں کر سکتا، میں وہ صدا سن ہی نہیں سکتا۔ وہاب قلبی کے جو پہلے مسیحی تھے، سب نے ان کا واقعہ سنا ہے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملحق ہوتے ہیں اور کس طرح سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، جا کے کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دیں، جب جانے کی اجازت مل گئی تو اپنی زوجہ کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے مولا سے اجازت مل گئی ہے، اب میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں، خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ ان کی زوجہ آگے سے ان سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی، کیا آپ جائیں؟ آگے سے وہاب قلبی بڑے پریشان ہوتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا سے جب اجازت لے آیا، جب میں اپنے آقا سے، اپنے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے آیا تو کس طرح سے آپ مجھے اجازت نہیں دیں گی؟ کیا یہ آپ نہیں چاہتی کہ میں جاؤں اور جا کر امام حسین پہ قربان ہو جاؤں؟ کیا یہ آپ نہیں چاہتی کہ میں جاؤں اور جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، نصرت کروں امام حسین علیہ السلام کی؟ کہتے ہیں بالکل چاہتی ہوں لیکن میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی، میری ایک شرط ہے. وہ کہتے ہیں کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں شرط میں تب بتاؤں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام اس کی ضمانت دیں گے. وہاں پہ کلبی اپنی زوجہ کو لیتے ہیں اور خیمہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے جاتے ہیں. جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پہ کلبی سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ میں آپ سے اجازت لی کہ میں جاؤں اور جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں، لیکن میری زوجہ کہتی ہیں کہ میری ایک شرط ہے، اس شرط کے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. انہوں نے بولا کیا شرط ہے؟ جب شرط بتائی گئی کہا کہ مولا یہ آپ کے اوپر جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جب یہ شہید ہو جائیں گے تو جنت ان کے لیے یقینی ہے، آپ ضمانت دیں کہ جب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو میرے بغیر داخل نہیں ہوں گے، یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو میرے ساتھ داخل ہوں گے. آگے سے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں، توجہ سے جملے پہ غور کریے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جب وہاب قلبی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو آپ کے ہمراہ ہوں گے. جب یہ جملہ سنا ہے تو مجھے یہ جملہ سن کے ایسے لگا کہ جس طرح سے شاید وہاب قلبی کی زوجہ کا درجہ وہاب قلبی سے زیادہ بلند ہو گیا. بھئی جب امام زمانے کا امام ایک خاتون کی شرط کو اپنے خاوند کے لیے قبول کر رہے ہیں کہ یہ تب تک نہیں جائیں گے، یہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ ان کے ہمراہ نہ ہو، یہ جنت میں جائیں گے تو آپ کے ہمراہ داخل ہوں گے، تو زوجہ کا تو رتبہ بڑھا دیا، امام نے زوجہ کا رتبہ بڑھا دیا. زوجہ کا رتبہ بڑھا کہاں پر، کہاں پر ان کا یقین ان کو لے گیا، یہ دیکھیے. جب کربلا عاشور کا دن آیا، وہاں پہ قلبی گئے ہیں اور جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گئے، ان کے سینے میں کسی نے تلوار برچی کا پھل مارا، پھل لگا ان کو آ کر نیزہ لگا، جس کی وجہ سے وہ کربلا کی زمین پر گر گئے. جب کربلا کی زمین پر گرے ہیں تو پیچھے امام حسین علیہ السلام نے استغاثے کو بلند کیا، کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کو ہے. جیسے ہی استغاثہ بلند کیا، ساتھ ہی وہاب قلبی کی زوجہ ایک نیزے کو پکڑتی ہیں اور نیزے کو پکڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بھاگتی ہیں. جب بھاگی ہیں تو وہاب قلبی ابھی کہتے حیات میں ہیں، زندہ ہیں. وہاب قلبی جب اپنی زوجہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس طرح سے باہر آئی، تم کیوں باہر آ گئی، تمہیں خیمے کے اندر رہنا چاہیے تھا. تو آگے سے ان کی زوجہ کہتی ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ امام حسین نصرت کے لیے پکار ہے، تم دیکھ نہیں رہے امام حسین مدد کے لیے پکار ہے، میں کس طرح سے رہ سکتی، تم نے سنا نہیں امام کے کلمات کیا تھے. واحد شہیدہ کہ جو کربلا کے میدان میں خاتون شہید ہوئی ہیں وہ وہاب قلبی کی زوجہ ہیں. کس طرح سے پروردگار نے ان کے رتبے کو بڑھا دیا، کس طرح سے پروردگار نے ان کے مرتبے کو بڑھا دیا کہ ان کے کان میں آواز آتی ہے، جا کر اپنے میاں سے کہتی ہیں، اپنے زوج سے کہتی ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ تم نے سنا نہیں کہ امام حسین نے کیا کہا، کس طرح سے میں رہ سکتی ہوں. نیزے کو لیتی ہیں اور آ کر امام حسین کے دشمنوں کو فنار کرتی ہیں، اس فنار کرنے کے نتیجے میں خود بھی شہید ہوتی ہے، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور خود شہید ہو جاتی ہے. جب تک میرے میں یہ یقین پیدا نہ ہو، جب تک میں اپنے اندر اس طرح کا ایمان پیدا نہ کروں، کس طرح سے انسان تصور کر سکتا ہے کہ جانتا چلا جائے اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو، کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کربلا میں داخل ہو جائے گا. ایمان ضروری، علم ضروری، جاننا ضروری. وہاں پہ قلبی جان گئے تھے کہ میرا امام کون ہے. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، درود پڑھے محمد والے محمد پر، آگے پوچھتا ہے ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں معرفت و امام زمانے، زمانے کے امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. جب تک انسان زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا تب تک پروردگار تک نہیں پہنچ سکتا. خداوند عالم نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا اہل بیت کے، تاکہ ان کی اطاعت کے نتیجے میں خداوند عالم کی اطاعت ہو سکے. خداوند عالم نے واسطہ فیض بنایا، ہادی برحق بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہماری ہدایت کرے پروردگار کی طرف. وہاں پہ قلبی نے اپنے امام کو جان لیا، اپنے امام کو پہچان لیا، ان کے اہداف کو جان لیا، یقین پیدا کر لیا، جس کے نتیجے میں آ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. کربلا میں آپ کو کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دے گا کہ جو یقین کے بغیر ہو، کربلا میں آپ کو کوئی شخص ایسا دکھائی نہیں دے گا کہ جو یقین کے ساتھ وارد نہ ہوا، کوئی ہو
وہ جون ہو، غلام ہو، کوئی ہو، آقا ہو، فقیر ہو، مفسر قرآن ہو، حبیب ابن مظاہر مفسر قرآن ہے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کوفہ میں، کوئی ہو، کربلا میں تب تک داخل نہیں ہو سکا کہ جب تک اس کو یقین حاصل نہیں ہو، جب تک میں تین چیزوں پر ایمان سیکھ نہ لوں، جان نہ لوں، علم حاصل نہ کر لوں، میرے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک میں توحید کے اوپر، بعثت کے اوپر کہ جس میں نبوت اور امامت ہے، اور معاد کے اوپر، جب تک ان تین چیزوں کا علم حاصل نہیں کر لوں گا، خدا بند اعلیٰ مجھے یقین عطا نہیں کرے گا. میں تسبیح پڑھتا چلا جاؤں گا لیکن میرے بدن کی خستگی دور نہیں ہوگی. میں اللہ اکبر کہتا چلا جاؤں گا لیکن مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس کو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں. میں الحمدللہ کہتا چلا جاؤں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں کس کی حمد بجا لا رہا ہوں. میں سبحان اللہ کہتا چلا جاؤں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس کی ذات سے میں جتنے بھی صفات رذیلہ ہیں اس کو منزہ کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. جب مجھے علم نہیں ہے تو مجھے یقین کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز، عمل صالح. جب تک انسان عمل صالح نہیں کرے گا یقین پیدا نہیں ہوگا. پروردگار اس کے عمل صالح کو عبادت بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اس کے نفس کو تکامل عطا کرے گا. جب تک انسان آ کر عمل صالح نہ کرے تب تک پروردگار اس کی ذات میں یقین پیدا نہیں کر سکتا. اسی بیان کے لیے سورہ نور کی 55 نمبر آیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں پروردگار ان یقین والوں کے لیے چند وعدے کرتا ہے. توجہ سے سنیے، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، یہ دو کام کیے. اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ آ کر، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خلیفہ اس کائنات میں بنائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا جانشین ان کو اس کائنات میں بنائے گا. پہلا وعدہ، جس نے بھی ایمان، جو بھی ایمان لے کر آیا، ایمان کامل کیا اور دوسرا عمل صالح انجام دیتا چلا گیا، پروردگار اس کو اپنے اس کائنات میں خلیفہ مقرر کرے گا، اپنا خلیفہ بنا لے گا. دوسرا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. پروردگار ان کے لیے اس دین پر عمل کرنے کو ممکن بنائے گا کہ جس دین سے خدا راضی ہے. دوسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور پروردگار ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہ تین وعدے کرتا ہے اس شخص سے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح انجام دے گا. سورہ نور کی 55 نمبر آیت. کیا یا کربلا میں ان تینوں صفات کے حامل لوگ نہیں تھے؟ جب انہوں نے یقین پیدا کر لیا، اپنے نفس کو متغیر کیا اس یقین کے ساتھ، جب نفس متغیر ہوا پروردگار نے ان کے احوال کو تبدیل کر دیا. ایک شخص کے جو مسیحی ہے، ایک شخص کے جو اصلا دین اسلام میں نہیں ہے، جب دائرہ اسلام میں اس یقین کے ساتھ آتا ہے، پروردگار اس کی حالت کو کیسے تبدیل کرتا ہے کہ اس کو کربلا میں وارد کرتا ہے. کیا آیا خداوند عالم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا اپنے اس دنیا میں؟ کربلا میں جتنے بھی اصحاب تھے، جتنے بھی انصار تھے، جتنے بھی مددگار تھے، کیا آیا خدا نے ان کو خلافت عطا نہیں کی؟ خدا نے ان کو جانشینی عطا نہیں کی؟ کیا آیا خداوند عالم نے ان کو مسجود ملائکہ نہیں بنایا؟ کیا آیا پروردگار نے اس وقت کربلا کو مختلف الملائکہ نہیں بنایا؟ کیا آیا کربلا میں اس وقت ملائکہ کی آمد و رفت نہیں ہے؟ جب ملائکہ زیارت امام حسین کے لیے آتے ہوں گے تو کیا آیا ان کے مددگاروں کی زیارت نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا آیا ان کے جا کر چوکھٹ پر سجدہ ریز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا آیا زانو ادب تہ نہیں کرتے ہوں گے؟ اس قدر باوفا اصحاب کہ جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کہیں کہ اس طرح کے اصحاب میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بابا علی کو نہیں ملے. اس قدر باوفا اصحاب کہ جب شہید ہوتے ہیں تو یا بنی الکرام کہہ کے ان کو مخاطب ہوتے ہیں، اے وہ کہ جو کرامت کے فرزند ہیں، یا بنی الکرام، امام حسین کہہ رہے ہیں، وہ کہ جو کریم ابن کریم ہے، وہ آ کر اپنے اصحاب سے کہتا ہے یا بنی الکرام، اے وہ کہ کرامت کے فرزندو. کس طرح سے پروردگار نے ان کو خلافت عطا کی؟ کس طرح سے خدا نے ان کو جانشینی عطا کی؟ کیا آیا ان کے لیے اس دین پر عمل کرنے کو ممکن نہیں بنا دیا کہ جسے خدا راضی ہے؟ باقی پوری دنیا ایک دین پر، باقی پوری کائنات ایک دین پر، لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اس دین پر کہ جسے خدا راضی ہے، باقی پوری دنیا آ کر نماز پڑھے روزے رکھے، لیکن جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو خدا ان کی نماز کو معراج مومن بنا دیتا ہے۔ کس طرح سے پروردگار نے ان کے لیے ممکن بنا دیا اس دین پر عمل کرنا کہ جس سے خدا راضی ہے؟ اس کے علاوہ ممکن ہے، کربلا کے بغیر ممکن ہے کہ انسان آئے اور آ کر اس دین پر عمل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو بھی یقین کے ساتھ ہوگا پروردگار اپنے وعدے کو اس کے لیے پورا کرے گا، اس کے لیے اس دین پر عمل کرنا آسان بنا دے گا، ممکن بنا دے گا کہ جس دین پر خدا راضی ہے، وہ دین کے جو امیر المومنین کی ولایت کا دین ہے، وہ دین کے جو کربلا کا دین ہے، وہ دین کے جو رسول خدا اس کائنات میں لے کر آئے ہیں، وہ دین جس کی حفاظت کے لیے امام حسین کربلا گئے ہیں، وہ دین کے جس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا کنبہ لٹا دیا، وہ دین کے جس کی حفاظت کے لیے امام علیہ السلام استغاثے کو بلند کرتے ہیں۔ کیا آیا خداوند عالم نے اپنا تیسرا وعدہ کربلا میں پورا نہیں کیا کہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے؟ کس کو خوف تھا کربلا میں؟ کون خوف زدہ تھا کربلا میں؟ ہاں اگر کسی کو خوف تھا تو صرف اس چیز کا کہ میرے حسین کو کچھ نہ ہو، میرے مولا کو کچھ نہ ہو، میرے آقا کو کچھ نہ ہو، سب کو یہ خوف، سب کو یہ پریشانی کہ میرے مولا کو کچھ نہ ہو۔ کوئی آ کر سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنے سینے پر تیر کھاتا ہے، کوئی آتا ہے اور آ کر بغیر زرہ کے تلوار کو لہراتا ہوا جاتا ہے کہ مجھے امام حسین نے آزاد کیا، کوئی کسی طریقے سے اپنے اس امن کا اظہار کرتا ہے کہ شکر ہے کہ میرے مولا کو کچھ نہیں ہوا، میرے حسین کو کچھ نہیں ہوا، میرے آقا کو کچھ نہیں ہوا؟ آسان نہیں ہے کربلا میں اپنا وجود لے کر آنا، آسان نہیں ہے، ایک مشکل کام ہے۔ ہم سوچیں کہ یہ بہت آسان کام ہے پر کوئی بھی اس طرح سے کر سکتا ہے، نہیں، اس کے لیے بہت یقین کی منزلیں چاہیے۔ ذکر سید الشہداء، انسان اگر اس یقین پر آ کر سننا شروع کرے ان منزلوں کو طے کر کے تو رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، مگر یہ کہ اپنے امام کی مسلط کے لیے پہنچے، اپنے امام کی مدد کے لیے پہنچے، امام علیہ السلام اسے اپنی مدد کا کام لے لے۔ شیخ زرزکی سے نہیں لیا، رہبر معظم سے نہیں لیا، آیت اللہ سیستانی سے نہیں لیا، عیسیٰ قاسم سے نہیں لیا، عبد المالک غوثی سے نہیں لیا، سید حسن نصر اللہ سے نہیں لیا، خداوند عالم نے کیا آیا ان افراد سے اپنا کام نہیں لیا؟ کیا آیا جب یہ اس یقین پر پہنچے ہیں، اس یقین پر پہنچنے کے بعد ذکر سید الشہداء کیا ہے، کیا آیا پروردگار نے ان کے ہاتھ پر نصرت نہیں لکھی؟ کیا آیا پروردگار نے ان کو شہادت عطا نہیں کی؟ کیا آیا خداوند عالم نے امام خمینی کے ہاتھ سے کام نہیں لیا؟ کس قدر عظیم کام لیا۔ کوئی انسان آ کر ہاسپٹل بنا کے خوش ہوتا ہے، کوئی حوضہ بنا کے خوش ہوتا ہے، کوئی مسجد بنا کے خوش ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کے ہاتھ پہ پروردگار اس قدر نصرت رکھ دے، اس قدر مدد رکھ دے پروردگار کہ وہ آئے اور آ کر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دے، ایک ایسے اسلامی حکومت کی بنیاد کہ جہاں پر امام زمانہ کا نام لیا جائے، ایک ایسے اسلامی حکومت کی بنیاد کہ جہاں پر عدالت نافذ ہو، ایک ایسے اسلامی حکومت کی بنیاد کہ جو مظلوموں کی حمایت کرے، مظلوموں کی نصرت کرے۔ خداوند عالم نے نہیں لیا؟ کیا آیا پروردگار نے ان کے خوف کو امن میں تبدیل نہیں کیا؟ پروردگار نے ان کو خلافت عطا نہیں کی؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، کیا آیا خداوند عالم نے ان سب کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین نہیں بنایا کہ آؤ اور آ کر میرے لوگوں کی مدد کرو، آؤ اور آ کر میرے لوگوں کی نصرت کرو؟ لیکن میں غافل رہا، میرے اس غفلت کی وجہ سے میرا ہر عمل بے نتیجہ ہوتا چلا گیا، میں خوف زدہ رہا، اس خوف کی وجہ سے اپنے ہر عمل کو بے نتیجہ کرتا چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ، منا کے مقام پر 58 ہجری میں ایک خطبہ القا فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہ
58 ہجری میں امام علی مقام نے خطبہ القاء فرمایا منا کے مقام پر. جو حج پہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عرفات و مزدلفہ سے ہوتے ہوئے انسان منا پہنچتا ہے, منا کے جو حد حرم کے ساتھ جا کر لگتا ہے, منا کے مقام پر امام علی مقام ایک خطبہ القاء فرماتے ہیں. اس خطبے میں 58 ہجری ہے, ابھی یزید خلیفۃ المسلمین کے اس عہدے پر فائز نہیں ہوا, یزید سے پہلے والی بات ہے. امام علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ حل تعلمون, شروع کرتے ہیں اس بات سے, حل تعلمون انشدکم اللہ, کیا آیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں خداوند عالم کو گواہ بنا کے تم سے سوال کرتا ہوں. کہتے کیا سوال کرتے ہیں, کہتے کیا آیا تم لوگ سارے گواہ نہیں ہو کہ رسول خدا نے جب مدینہ میں جا کر مواخات کی تھی تو میرے بابا علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. کہتے ہیں قالوا اللہم نعم, بالکل مولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حل تعلمون, کیا تم جانتے ہو, انشدکم اللہ, 15 دفعہ امام علیہ السلام اس کلمے کو ریپیٹ کرتے ہیں. حل تعلمون, کیا ہے تم جانتے ہو, انشدکم اللہ, میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے بات کر رہا ہوں. کیا آیا جب کہا گیا تھا مباہلہ کے مقام پر کہ اپنے جیسا کوئی لے کر آؤ تو کیا آیا میرے بابا علی کا انتخاب نہیں کیا تھا رسول نے؟ کہا نعم, کیوں نہیں, اے فرزند رسول آپ کے بابا کا انتخاب کیا تھا. کہا کہ کیا آیا تم نہیں جانتے کہ حضرت زہرا کا عقد خداوند عالم کے حکم سے میرے بابا نے امیر المومنین کے ساتھ کیا, میرے بابا کے ساتھ کیا؟ قالوا اللہم نعم, بالکل اے فرزند رسول بالکل درست کہہ رہے ہیں. 15 سوال کرتے ہیں مولا, 15 سوال کرتے ہیں امام, آ کر فضیلت امیر المومنین پوچھتے چلے جاتے ہیں کہ کیا آیا تمہیں نہیں پتا کہ حدیث غدیر کس کی شان میں ہے, من کنت مولا, میرے بابا کے بارے میں نہیں؟ کہا بالکل, امام حسین منا کے مقام پر 200 اصحاب اور 800 تابعین کے ساتھ یہ خطاب کر رہے ہیں, خاص لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, ہر بندے سے خطاب نہیں کر رہے, خاص لوگوں سے خطاب کرتے ہیں. 200 اصحاب ہیں, اصحاب ہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہم نام ہم جانتے ہیں, ہاں ہم نے رسول سے سنا ہے, ہاں رسول خدا نے یہ بات آپ کے بابا کے بارے میں کہی ہے, ہاں رسول خدا نے یہ بات آپ کے بابا کی فضیلت میں کہی ہے, مواخات ہوئی. تو کہتے ہیں کہ اچھا جب تمہیں سب کچھ پتا ہے تو لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے, جا کے لوگوں کو کیوں نہیں پیغام دیتے, جا کر لوگوں کو حق کا پیغام کیوں نہیں دیتے, جا کے لوگوں کو حقانیت کی طرف کیوں نہیں بلاتے, جا کے لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, جا کے لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ میرے بابا حق پہ تھے, جا کے لوگوں کو کیوں نہیں کہتے اگر تمہارے باپ دادا کا کوئی حق غصب ہو جائے تو تم چیختے ہو. امام کے الفاظ ہیں خطبے میں, اگر تمہارے باپ دادا کا کوئی حق غصب ہو جائے تو تم چیختے ہو, لیکن میرے بابا کا حق غصب ہو گیا تم خاموش کیوں نہیں, جا کے دنیا کو بتاتے کیوں نہیں, جا کے دو لوگوں کو بتاتے. امام علیہ السلام اس خطبے میں کہتے ہیں کہ جس نے بھی میرے یہ خطبہ سنا ہے جائے اور جا کر دوسروں کو سب کو بتائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 58 ہجری تک کا خطبہ ہے, 58 ہجری میں امام علیہ السلام نے اس خطبے کو القاء کیا اور اس کے بعد ختم, اسی زمانے کے لوگوں کے لیے تھا. نہیں آج بھی مجھے اپنے مولا کا معلوم ہو تو میں لوگوں کو بتاؤں نا, مجھے اپنے امام کا پتہ ہو تو میں لوگوں کو بتاؤں. میں نے اپنے مولا کی فضیلت صرف اس چیز کے اندر دیکھی کہ وہ رسول کے بھائی ہیں. بھائی کیسے کہتے ہیں, کیوں بھائی کہا, اس دنیا اور آخرت میں بھائی ہونے سے مراد کیا ہے, میں جاؤں اور جا کر دنیا کو بتاؤں کہ میرا مولا ایسا تھا, میرا امام ایسا ہے. امامت کی معرفت نہیں ہے, میں کربلا میں کیسے یقین کے ساتھ داخل ہو جاؤں, کیسے اپنے آپ کو اس یقین کی منزل پر لے جاؤں اور یقین پر لے جا کر کربلا کے اندر داخل ہو جاؤں. ہاں میں دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں کربلا میں داخل ہو گیا, لیکن کیا آیا میں اس طرح سے کربلا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کبھی انسان نہیں ہو سکتا جب تک اس یقین پر نہ ہو, جب تک ایمان نہ ہو, جب تک عمل صالح نہ ہو. نہ ہمارے پاس ایمان ہے نہ ہمارے پاس عمل صالح ہے, کس طرح سے انسان یقین پر چلا جائے؟ مجھے یہی یقین نہیں ہے کہ یہ جو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں میرے بدن سے خستگی کو دور کر دے گا. کس طرح سے میں چلا جاؤں, کس طرح سے میں پڑھوں اور واقعی میرے بدن کی خستگی دور ہو جائے؟ ہو نہیں سکتا عزیز. ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کے اندر یقین کو پیدا کرے, انہی دو طریقوں سے یقین کو پیدا کرے. پروردگار کے اس وعدے کا جب تحقق ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اس کائنات کے اندر, اس زمین کے اندر خلیفہ بھی بنائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اسی اس کائنات میں اس دین پر عمل کرنے کو ممکن بنائے گا کہ جس دین سے پروردگار راضی ہے, سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں, اور پروردگار اس کے تمام خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. اب اس کو خوف باقی نہیں رہے گا، کسی شے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ امام حسین اپنے اس خطبے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ سارے باپ میری مانتے چلے جا رہے ہیں اور آگے جا کے پہنچاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں فلا تخشو الناس واخشونی، پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو، انسانوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ جب انسان پروردگار سے ڈرتا ہے تو خدا بند عالم اس پوری کائنات میں ہر جگہ پہ اس کے لیے امن کر دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنے خدا کو فراموش کر چکا، جب اپنے امام کو فراموش کر چکا، اس نفس کے اندر تغیر کس طرح سے پیدا ہو؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، احوال کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود سے تبدیل نہ کرے۔ میں جب تک آ کر اپنی حالت کو خود سے تبدیل نہیں کروں گا، خدا بندی عالم آ کر میری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ جب تک میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے ساتھ اپنے اہداف کو متصل نہیں کروں گا، پروردگار میری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ظلم باقی، اسی طرح سے دشمنی باقی، اسی طرح سے افراد باقی، اسی طرح سے منکرات باقی، اسی طرح سے سب کچھ باقی، جب تک میں اپنے حالت کو تبدیل نہ کروں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، میں اگر حالت کو تبدیل کروں، پروردگار ان باتوں کو متحقق کرے گا اور مجھے ان تین نعمتوں سے نوازے گا، یہ تین وعدے پروردگار میرے حوالے کرے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ کہتے ہوں گے مولانا روز آ کے ہمیں کربلا سے پہلے باہر نکالتے ہیں اور بعد میں ہمیں کربلا میں ڈالتے ہیں، کیا کرے انسان، کہاں بیان کرے سب کچھ؟ جب انسان اس معاشرے کے اندر ظلم دیکھے تو کہاں بیان کرے؟ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کے اس ممبر کا سہارا نہ لے تو کس شے کا سہارا لے؟ ہمارے پاس تو سہارا ہی حسین کا ہے، ہمارے پاس تو سہارا ہی علی و بطول کا ہے، انہی کے نام سے جیتے ہیں، انہی کے نام پہ مرتے ہیں۔ کہاں پر انسان آ کر یہ سارا درد دل کرے، کہاں پر انسان آ کر یہ سب کچھ بیان کرے کہ کس طرح سے انسان آ کر اپنے آپ کے، اپنے نفس کے اندر تغیر پیدا کرے؟ قوموں نے کیا ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس ایک شخص نے کیا خدا بند عالم اس کے ہاتھ پہ اتنی نصرت رکھے کہ 2 کروڑ اس کی وجہ سے ایک ملک میں شیعہ بن جائیں، امام حسین سے محبت کرنے لگے۔ میں کیوں نہیں، میرے میں وہ صلاحیت کیوں نہیں؟ میں انسان نہیں، میرے میں شعور نہیں، میرے میں عقل نہیں، میرے میں نفس نہیں، کیا نہیں؟ صرف یقین کی کمی ہے۔ پروردگار اسی سورہ نور کی 55 نمبر آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا اور تم لوگوں کو یہ تین چیزیں مہیا کر دیں، تین چیزیں عطا کر دیں۔ یہ تین چیزیں عطا کرنے کے بعد اگر کوئی انسان آ کر کفر کرتا ہے، اگر آ کر کفران نعمت کرتا ہے، خدا نے نعمت عطا کی، اگر اس کے بعد انسان کفران نعمت کرتا ہے، اسی نعمت کا کفران کرتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پروردگار کہتے ہیں یہ وہی ہے کہ جو فاسقین ہیں۔ خدا ان کے لیے جو صفت استعمال کرتا ہے وہ فاسقین کی ہے۔ دوسرے مقام پہ کہتا ہے فلما زاغوا، کہ جب ان سب نے اپنے دلوں کو ٹیڑھا کر لیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور مزید ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور پروردگار فاسقوں کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ خدا بند عالم نے مجھے امامت کی نعمت سے نوازا، خدا نے مجھے توحید کی نعمت سے نوازا، پروردگار نے مجھے ان تمام نعمتوں سے نوازا، اگر میں نے کفران نعمت کیا تو پروردگار سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ یہ فاسقین ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے دل ٹیڑے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو ٹیڑھا کیا، خدا بند عالم مزید ان کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے، اور پروردگار کبھی بھی قوم فاسق کی ہدایت نہیں کرتا۔ کس طرح سے ہدایت کرے؟ امام حسین علیہ السلام عاشور کے بعد جب آخر میں تنہا رہتے ہیں تو جا کے اشقیا سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا، تم نے میرے اصغر کو مارا ہے، دیکھو مجھے قتل مت کرو، تم جانتے نہیں میں کون، میں حجت خدا ہوں، میں امام برحق ہوں، میں زمانے کا امام ہوں، میں پروردگار کا نمائندہ ہوں اس کائنات میں، میں ہادی برحق ہوں، میں کریم ابن کریم ہوں، دیکھو مجھے قتل مت کرو۔ جب امام علیہ السلام وہاں پر یہ خطبہ القا کرتے ہیں عاشور پہ، جب خطبہ القا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے کانوں تک میری آواز نہیں آ رہی، تمہارے کانوں تک میری آواز نہیں آ رہی چونکہ تمہارا شکم حرام سے بھرا ہے، چونکہ تم نے حرام رزق کھایا ہے، تم نے حرام مال کھایا ہے، اس لیے تمہارے کانوں تک میری آواز ہی نہیں آ رہی۔ خداوند عالم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا، جو کفران نعمت کرتے ہیں پروردگار ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ فلما زاغوا، جیسے ہی انہوں نے اپنے قلوب کو ٹیڑھا کیا، عذاب اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے قلبوں کو، ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ کہاں پر رہ گیا میں؟ حضرت صالح کو جب پروردگار نے ناقہ عطا کی، ناقہ صالح معروف واقعہ ہے، حضرت صالح کی قوم، قوم سمود کہ جو گناہ کی وجہ سے عذاب پروردگار کا شکار ہوئی، وہ قوم اس قدر شدید ہے، اس قدر قوی الہیکل ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بناتی، پہاڑوں میں اپنا گھر بناتی ہے، اور اس قدر سویلائزڈ ہے کہ اپنی ضرورت کے تمام سامان کو اس پہاڑوں کے اندر رکھتی، اس قدر سویلائزڈ ہے۔ انہوں نے جو بھی مشورہ کرنا ہے حضرت صالح سے آ کر مشورہ کرتے ہیں۔ جب حضرت صالح کو پروردگار نے نبی بنایا، اور نبوت بنانے کے بعد ان کو کہا کہ جاؤ جا کر توحید کا پرچار کرو، جاؤ جا کر توحید کا اعلان کرو، تو ساتھ ہی وہ سارے کے سارے جو حضرت صالح کو عقل مند ترین انسان اپنی قوم میں تصور کرتے تھے، سارے کہتے تھے صالح یہ کیا آپ نے کام شروع کر دیا، یہ کیا کام آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے، کیا ہے ہم لوگ اپنے اس مذہب سے ہٹ جائیں جو ہمارے آبا و اجداد کا تھا۔ کہتے ہیں حضرت صالح کہ تم لوگ ایمان کس طرح سے لے کر آؤ، قرآن کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور پہاڑ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، پہاڑ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اگر اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی آ جائے کہ جس کا کوئی پتہ نہ ہو، جس کا کوئی والد اور والدہ نہ ہو، اونٹ اور اونٹنی نہ ہو، اگر وہ آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح نے دعا کی، اور دعا کرنے کے نتیجے میں پروردگار نے ایک زمین کے اندر ایک زلزلہ سا آیا، پہاڑ ذرا شک ہوا، اور بیچ میں سے ایک اونٹنی باہر آ گئی، اونٹنی باہر آئی، حضرت صالح کی قوم نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا، ٹائم پاس نہیں کر رہا، ایک نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جب خداوند عالم نے ان کو ایک نعمت دی، نعمت دینے کے بعد اب خدا آزماتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی تیسری آیت میں بھی پروردگار کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہہ دینا ان کے لیے کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور پروردگار ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا۔ خداوند عالم جب بھی نعمت دیتا ہے آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت صالح کی جب اونٹنی باہر آئی تو کہا کہ پروردگار اب تمہیں آزمائے گا، کہتے کیسے آزمائے گا، کہا کہ یہ جو نہر بہہ رہی ہے ایک دن تم اس میں سے پانی پیو گے اور ایک دن اس ناکے کا ہے، اس اونٹنی کا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسے اگر ایک دن تم پانی پیو گے تو ایک دن وہ پیے گی۔ جب حضرت صالح کی ناکہ نے ایک دن پانی پینا شروع کیا تو کچھ ہی دیر کے بعد ان کو لگا کہ یہ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وہاں پر تین گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ بن گیا کہ جو کہتا تھا کہ حضرت صالح کی ناکہ کو قتل کر دیا جائے، یہ کیا آ کر ایک دن پورا ہمارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے یہاں پر بچے ہیں بیچ میں بعض اوقات پیاسے رہ جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ اچھا تمہیں میں ایک اور نعمت نوازتا ہوں، کیسا ہے کہ یہ اس ناکہ سے اتنا دودھ آئے گا کہ جو تمہارے تمام کے تمام قوم کے لیے کافی ہوگا۔ خداوند عالم اتنی نعمت تمہیں عطا کر دے گا، تمہاری پوری قوم کے لیے کافی۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب آگے بڑھے ہیں تو آگے بڑھ کے ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، دوسرا گروہ آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو، اس کو قتل مت کرو، اور تیسرا گروہ بے طرف رہتا ہے۔ پروردگار کس طرح سے دیکھیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، وہ گروہ کہ جو اس کو قتل کرنے کے درپے تھا وہ آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی وہ پانی پینے آ رہی ہے اپنی تلوار سے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ تین لوگ اور آتے ہیں اور ایک بڑا سا پتھر لیتے ہیں، اور بڑا سا پتھر لے کے حضرت صالح کی اس ناکہ کے سر پہ دے مارتے ہیں، سر پہ دے مارتے ہیں اور ناکہ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت صالح کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے معجزے کو قتل کر دیا، اس ناکہ کو قتل کر دیا، حضرت صالح کہتے ہیں کہ ابھی خداوند عالم کے عذاب کا انتظار کرو،
اللہ تعالیٰ تمہیں 3 دن کے بعد اس دنیا میں رہنے نہیں دے گا، تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ہم لوگ اپنے غاروں میں چلے جائیں گے، اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، کس طرح سے پروردگار ہم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا؟ چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بجلی گرے گی، جب بجلی آئے گی تو ہم لوگ اس سے ہلاک ہوں گے۔ ابھی جب ہم پہاڑوں کے اندر ہیں تو بجلی نے گرنا کہاں پر ہے؟ سب کے سب پہاڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد قرآن میں خدا کہتا ہے ایک صیحہ آسمانی آئی ہے، ایک آسمانی پکار، ایک آسمانی چیخ، کہ جو جہاں پر تھا وہیں ہلاک ہو گئے۔ خداوند عالم نے نعمت دی، آزمایا، اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے، خداوند عالم نے اپنے عذاب کا شکار کر دیا۔ روایات کہتی ہیں کہ صرف 4000 افراد بچ گئے، 4000 افراد کے اوپر خداوند عالم نے اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ 4000 افراد کو حضرت صالح لے کر ایک حضر موت نام کی جگہ ہے یمن میں، وہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ حجاز اور شام کے جو سرحد ہے اس کے اوپر رہتے ہیں، اس کے بعد حضر موت کے اندر منتقل ہو گئے۔ کہا یہ کون سے افراد ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے عذاب میں مبتلا نہیں کیا؟ کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر ان تمام دونوں گروہ کو منع کیا تھا کہ دیکھو خداوند عالم نے نعمت عطا کی ہے، اس کو قتل مت کرنا۔ دیکھو یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے آگے بڑھ کر ان کو منع کیا تھا کہ تم یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو، اس ناکے کو قتل کرنا چاہ رہے ہو، یہ تو قتل کرنا چاہ رہے ہو، خداوند عالم اسے میں نعمت دے رہا ہے، اس کو قتل مت کرو۔ خداوند عالم نے باقی دونوں گروہوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ گروہ کے جو بے طرف تھا، وہ گروہ کے جو کسی کی طرف داری نہیں کرتا تھا، وہ گروہ کے جس کو فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو کوئی مار دے، کسی کو کوئی قتل کر دے، کسی کو کوئی زندہ رکھے، ناکا کو قتل کر دے یا ناکا کو مار دے، وہ گروہ بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ خداوند عالم نے ہمیں کربلا کی نعمت سے نوازا ہے، جب خدا نے کربلا کی نعمت سے نوازا ہے، میں اس دنیا میں بے طرف رہ ہی نہیں سکتا، میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ کہیں پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیں پر اگر کوئی درم دازی کرتا ہے تو ہو جائے، کہیں پر کوئی بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، کہیں پر کوئی بم گرا کے اس کو قتل کرتا ہے، بچوں کو قتل کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ کسی دنیا کے اندر ہو، کسی کونے میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی سرزمین پہ ہو، کسی جگہ پر ہو، کوئی کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بے طرف۔ کربلا کا ماننے والا بے طرف رہ نہیں سکتا، اگر بے طرف ہے تو خداوند عالم کے عذاب کا شکار، خداوند عالم اس کو عذاب غفلت میں ڈالتا ہے، خداوند عالم اس کو غافل کر دیتا ہے۔ سورہ نور کے آخر میں جس طرح سے کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ پروردگار فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا، خداوند عالم ہدایت کیسے نہیں کرتا؟ اس کو غافل کر دیتا ہے، اس کو ایسی غفلت کی بیماری میں ڈالتا ہے کہ جہاں پر وہ واپس آ ہی نہیں سکتا، وہ ہر شے سے غافل۔ ٹی وی پہ کچھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اگر کہیں پر کوئی مر رہا ہے، نہیں مر رہا، مسلسل غافل۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس صلاحیت، اس تغیر کی صلاحیت کو واپس لے لیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا مگر جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے، اپنے نفس کے اندر تغیر نہ لے کر آئے، اپنے نفس کو اس یقین تک نہ لے کے جائے۔ جب تک پروردگار انسان کے اندر اس یقین کو نہیں دیکھتا، تب تک اس کے احوال عامہ کو خداوند عالم تبدیل نہیں کرتا، جب تک خداوند عالم اس کے اندر اس صلاحیت کو نہیں دیکھتا، خدا نے تو مجھے اس صلاحیت کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا ہے، جب خدا نے مجھے کربلا کا ماننے والا بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، یعنی خدا نے مجھے صلاحیت دی ہے اور پھر اس کائنات میں بھیجا ہے، پر اگر آ کر میں کفران نعمت کرنا شروع کروں، آؤں اور آ کر اس نعمت کا کہ جو کربلا نے مجھے، جو مجھے خداوند عالم نے کربلا عطا کی ہے، اس کا کفران عطا کرنا چاہوں تو خدا کیا کرے گا؟ خدا مجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا، خدا مجھے غفلت کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، خدا مجھے ہر طرف سے بے طرف کر دے گا، خدا مجھے غافل بنا دے گا۔ غافل یعنی معصیت، غفلت یعنی گناہ۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تب گناہ کرتا ہے، اگر اس کو اس چیز کا یقین ہو کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے تو گناہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص آیا نا معصوم کے پاس آ کے، کہتا ہے کہ مولا مجھے اگر گناہ کرنا ہے تو کیا کروں؟
کہتے ہیں کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ، ایسی سرزمین پر چلے جاؤ جہاں کا حاکم خدا نہیں ہے. کہا ایسا تو نہیں ہے، کہاں جاؤ؟ قبر ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر خدا نہ دیکھ رہا. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پروردگار نہ دیکھ رہا؟ خدا وند عالم اس کو غفلت کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو ہر شے سے غافل کر دیتا ہے، اس کو کربلا سے غافل کر دیتا ہے، کربلا کے اہداف سے غافل کر دیتا ہے، کربلا کی امید سے خدا وند عالم اس کو غافل کر دیتا ہے. جب تک انسان آ کر اپنے نفس کے اندر تغیر پیدا نہ کرے، جب تک انسان آ کر اپنے نفس کے اندر اس یقین کو پیدا نہ کرے، ان دو طریقوں سے، ایمان اور عمل صالح، ان دو طریقوں سے جب تک وہ یقین کو پیدا نہ کرے تب تک وہ خدا بند عالم کے لیے ان تمام سنتوں کو جاننے کے باوجود بھی نتائج حاصل نہیں کر سکتا. خدا بند عالم کی سنتوں کو جان ضرور لے گا، اس کو پتہ ضرور چل جائے گا، لیکن نتیجہ نہیں لے سکے گا. جو نتیجہ درست لینا ہے وہ نتیجہ نہیں لے سکے گا. مکر ہوا مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا. اگر مجھے اس شے پر یقین ہو جائے تو میں آؤں گا اور آ کر پروردگار پہ بھروسہ کروں گا کہ خدا بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین حکیم ہے، خیر الماکرین ہے. جب مجھے اس چیز کا یقین ہو جائے اس دنیا سے ظلم ختم ہونا شروع ہو جائے. اس صفحہ ازا کی دو خصوصیات ہیں، ایک یہ خصوصیت ہے کہ صرف مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مجلس پڑھنی نہیں ہوتی، اس لیے جتنی مرضی طولانی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بار درود پڑھے محمد والے محمد پر. بس آپ لوگوں کی توجہات چاہتا ہوں، چاہتا ہوں آپ لوگ توجہ سے سنیے کہ پروردگار تب تک حالت کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک میں اپنے نفس کو متغیر نہیں کروں گا، نفس میں تغیر نہیں لے کر آؤں گا، نفس میں یقین پیدا نہیں کروں گا. تب تک خداوند عالم مجھے کربلا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا. امام حسین علیہ السلام ان تمام سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں تمام فضائل کا پتہ ہے، تمام فضیلتوں کا پتہ ہے، پھر بھی کیوں ہر ممبر پہ امیر المومنین، ہر ممبر سے امیر المومنین پہ سب پہ شتم ہونے دیتے ہو؟ پھر بھی کیوں آتے ہو اور آ کر ہر ممبر سے امیر المومنین پہ سب و شتم؟ کیوں نہیں آگے بڑھ کے کہتے؟ کیوں نہیں آگے بڑھ کر بیان کرتے؟ کیوں نہیں اپنے نفس کے اندر تغیر لے کر آتے؟ کیوں نہیں امام حسین علیہ السلام کے اہداف سے آگاہ ہوتے؟ کیوں نہیں امام حسین علیہ السلام کے اہداف سے آگاہ ہو کے ان کے قریب ہوتے، تاکہ وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں وہ اس کائنات میں بھی ہم دے سکیں، میں دے سکوں، میں شریک ہوں اور آ کر اس وقت کی کربلا میں داخل ہو کے اس قربانی کو دے سکوں. مشکل ہے اپنا بیٹا دینا، مشکل ہے اپنے اکبر جیسا بیٹا دینا. آج سات محرم ہے نا، آج امام حسین کے قافلے پہ پانی بند ہو گیا. آج کے بعد ہر خیمے سے العطش کی صدا ہے، آج کے بعد سکینہ پیاسی ہے، اکبر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں، قاسم پیاسے ہیں، تمام جو امام حسین کے ساتھ گئے ہیں وہ سب کے سب پیاسے ہیں. آج کے بعد پیاس کا سلسلہ شروع ہے، العطش کی صدا ہے. کس قدر قیمتی فرزند ہے کہ جو امام حسین اللہ کی راہ میں عطا کرتے ہیں، کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کہیں کہ یہ اشبہ الناس ہے بالنبی، نبی سے سب سے زیادہ مشابہت اور مماثلت رکھنے والا، منطقاً بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جس طرح نبی بات کر رہے ہیں. میں نے اگر نبی کی طرف دیکھنا ہو، مشتاق ہوں اپنے جد کی طرف دیکھنے کے لیے، تو میں آتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں علی اکبر آ کر مجھے اپنی زیارت تو کرا جا. کس قدر خوبصورت بیٹا ہے امام حسین کا کہ جس کو امام حسین 18 سال تک تربیت کرتے ہیں. 18 سال کا یہ کڑی الجوان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. پوچھتا ہے کہ اے مولا اولسنا علی الحق، کیا آیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم لوگ حق پر ہیں تو چاہے موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے، فکر کس چیز کی ہے؟ اے بابا ایک دفعہ عاشور کا دن تو ہو لینے دے، دیکھیں کس طرح سے یہ کڑی الجوان جا کر مقابلہ کرتا ہے۔ اے بابا ایک دفعہ عاشور کا سورج تو طلوع ہو لینے دے، دیکھیں کہ کس طرح سے اکبر جا کر مقابلہ کرتا ہے۔ اس قدر کڑی الجوان، جب عاشور کی فجر کا وقت ہوا نا تو مؤذن جا کر اذان دینے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے روک لیا، روک کر کہتے ہیں کہ آج آپ اذان نہ دیں، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں علی اکبر کی آواز میں اذان سنوں۔ اے علی اکبر، اے میرے بیٹے، آپ جائیں اور جا کر مؤذنے پہ اذان دیں۔ ایک دفعہ مولا علی اکبر جب مؤذنے پہ گئے ہیں، صدا کو بلند کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا کا بلند ہونا ہے کہ خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہوئی۔ فضا کہتی ہیں، اے اکبر اپنی اذان روک دے، نہیں تو ثانیہ زہرا کا دم نکل جائے گا۔ اے اکبر اپنی اس اذان کو روک دے، نہیں تو یہاں پر خیام میں ان سب کا دم نکل جائے گا۔ مولا علی اکبر نے اذان دی ہے، امام حسین کی اقتداء میں مومنین نے نماز پڑھی ہے، ان ناصرین اور مددگار نے نماز پڑھی۔ ایک دفعہ جب صبح عاشور ہو گئی نا، سارے اصحاب آتے چلے گئے، سارے مددگار آتے چلے گئے اور آ کر کہتے چلے گئے کہ مولا، اے مولا جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے بچوں میں سے کوئی نہیں جائے، اے مولا جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم آپ کے بچوں کو قربان نہیں ہونے دیں۔ ایک دفعہ مولا کے اصحاب آتے ہیں، آ کر حر اپنے بچے کو بھیجتا ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں، گیا ہے حضرت حر خود گئے ہیں جام شہادت نوش کیا۔ روایات کہتی ہیں کہ جیسے جیسے امام کے اصحاب شہید ہوتے چلے جا رہے تھے، امام کے چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مقام ایسا آیا کہ مولا علی اصغر آتے ہیں اور آ کر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، بابا ابھی اپنے اس بیٹے کو بھی جانے کی اجازت دے دیں، اے بابا ابھی علی اکبر کو بھی جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ جاؤ، اگر اجازت لینی ہے تو اس سے لو کہ جس نے 18 سال تمہیں پالا ہے۔ مولا علی اکبر گئے ہیں ثانیہ زہرا کے خیمے میں، داخل ہوئے خیمے میں، داخل ہوئے ہیں، ثانیہ زہرا سر کا بوسہ لیتی ہیں، کبھی ماتھے کا بوسہ لیتی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، اور جیسے ہی مولا علی اکبر ودا ہونے لگتے تھے بی بیاں کہتی تھی، اے علی اکبر ایک دفعہ جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اے علی اکبر ایک دفعہ آخری دفعہ اپنا ماتھا چبوا جا، اے علی اکبر آخری دفعہ اپنے گلے کو چبوا جا۔ اے جب مولا علی اکبر نے ودا کہا نا، امام حسین کے پاس تشریف لائے، امام حسین نے رحمت پر سوار کیا، اے جا علی اکبر اور جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ ایک دفعہ مولا علی اکبر جب گئے ہیں نا، اے پیچھے سے کسی چلنے کی آواز آئی ہے، اے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے امام حسین نے اپنی کمر کو تھاما ہے۔ اے علی اکبر مہلن مہلا، اے علی اکبر آہستہ آہستہ۔ اے مولا علی اکبر نے اپنے رہوار کو واپس موڑا، اے میرے بابا ابھی آپ ہی نے تو مجھے رخصت کیا ہے نا، اے میرے بابا ابھی آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی ہے نا، اے علی اکبر اے تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے نا، اے تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اے میں تجھ سے پوچھتا کہ جب جوان بیٹا اے مقتل کی طرف جا رہا ہو نا تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مولا علی اکبر گئے، میمنہ پہ حملہ کیا، اے دشمنوں کو واصلِ جہنم کیا، ادھر سے ثانیہ زہرا نے اے دستِ دعا کو بلند کیا، اے اللہ ایک دفعہ علی اکبر کو دوبارہ میرے بھائی سے ملا دے، ایک دفعہ مولا علی اکبر کو واپس پلٹا دے۔ اے مولا علی اکبر نے اپنے رہوار کو واپس لے کر آئے ہیں، امام حسین کے پاس آئے،
اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر دیکھیں گے کس طرح سے یہ آپ کا لال جا کے مقابلہ کرتا ہے, پھر دیکھیں گے کس طرح سے آپ کا لال جا کر مقابلہ کرے گا. امام حسین زاکی کوثر کا بیٹا اس قدر مجبور ہے, کہتا ہے علی اکبر پانی تو نہیں ہے, اے اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ کر دیکھو شاید واقع ہو جائے. مولا علی اکبر نے اپنی زبان کو دہن مبارک امام حسین میں رکھا ہے, ایک دم چٹکے سے پیچھے کیا, اے مولا اے میرے بابا آپ کا دہن تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے, اے مولا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. ایک دفعہ مولا علی اکبر واپس پلٹے, حسین نے کہا ہوگا نا ایک دفعہ علی اکبر اب جا رہے ہو اور اب واپس نہ آنا, مولا علی اکبر گئے ہیں مقتل کی طرف گئے, دوبارہ سے حملہ کیا ہے, ایک ظالم آگے بڑھ کر سر پہ تلوار مارتا ہے, سر پہ تلوار کا مارنا تھا ابھی سنبھلا نہ گیا, ایک ظالم نے بڑھ کر اور سینے میں منچھی ماری اور جا کر کلیجہ علی اکبر میں لگی ہے, ابھی بھی خود کو سنبھالا, امام حسین دیکھ رہے ہیں نا میرا بابا دیکھ رہا ہے. مولا علی اکبر نے خود کو سنبھالا, ایک ظالم نے تیر چلایا, اے تیر آ کر گردن مولا علی اکبر میں پیوست ہوا, اب خود کو سنبھال نہ سکے, اپنی باہوں کو پھیلایا, اے رہوار کی گردن میں سمیٹا ہے, وہ رہوار اشکیا کی طرف گیا, اشکیا کی طرف جانا تھا. مقتل لکھتی ہے قطعوہ بالسیوف اربن اربا, جس کے پاس تلوار تھی تلوار چلاتا تھا, جس کے پاس پتھر تھے پتھر مارتا تھا, جس کے پاس تیر تھے تیر مارتا تھا, جس کے پاس نیزے تھے نیزے مارتا تھا, اب جب سنبھلا نہ گیا نا مولا علی اکبر زین سے زمین پر آئے, اے پکارتے ہیں اے بابا علیک منی السلام, اے حسین آپ پر میرا آخری سلام ہو, یہاں پر آخری سلام کا آنا تھا, حسین کی بینائی گئی, اے حسین نے در خیمہ کو چھوڑا, حسین کہہ رہے ہیں اے علی اکبر ایک دفعہ دوبارہ اپنے بابا کو پکار, اب حسین کو دکھائی نہیں دیتا. مولا علی اکبر نے پکارا یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے جسد مولا علی اکبر پہ پہنچے, خود کو گرایا ہے, وضع خدہ علا خدہ اپنے رخسار کو مولا علی اکبر کے رخسار پہ رکھا, اے گریا کرنا شروع کیا ہے. آپ کو اور بتاؤں اور بتاؤں, کربلا میں ایک عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسین کے حرم میں موجود ہوں, ایک شخص آتا ہے آ کر دعا کرتا ہے, اے خدایا تجھے صاحب زری کی قسم ہے کہ مجھے علی اکبر جیسا ایک بیٹا عطا کر, مجھے ایک بیٹا عطا کر کہ جو 18 سال بعد تو مجھ سے واپس لے لے, اے میں حسین کا غم سمجھنا چاہتا ہوں, حسین کا غم کیا تھا. عالم دین کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ دعا سنی ہے نا اس شخص کے ساتھ ہو لیا, مجھے پتا چلا کہ اس کے گھر 1 سال کے بعد بچہ ہوا, بچہ ہوا میں اب انتظار میں ہوں کہ کب دعا پوری ہو. جب 18 سال پورے ہوئے نا اس شخص کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہتا ہے اے تمہارا بچہ انتقال کر گیا. میں اس کے ساتھ وہاں پر پہنچا, اس کا بچہ داغدار نہیں تھا, اور اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں تھے, اس کے سر میں تلوار کا نشان نہیں تھا, اس کے سینے میں نیزہ نہیں تھا. ایک دفعہ وہ شخص اپنے بچے کے لاشے پر بیٹھتا ہے, بیٹھ کے اپنے بچے کو بوسہ دیتا ہے, ایک دفعہ آواز بلند کرتا ہے اے حسین آپ بیٹھے تو تھے اور دوبارہ کھڑے کیسے ہوئے, اے حسین آپ جب علی اکبر کے لاشے پر بیٹھے اور دوبارہ کھڑے کیسے ہوئے ہیں. ایک دفعہ مولا علی اکبر کے جسد کو سیدھا کیا, چاہا کہ کسی طرح سے سینے کے ساتھ لگا لے, اور دیکھا سینے میں تو پرچی ہے, یا علی کہا یا علی, اے پرچی یا علی کہہ کے نکالی ہے. روایات میں ملتا ہے اگر ثانیہ زہرا امام حسین کے ساتھ نہ ہوتی نا تو صرف مولا علی اکبر کی روح پرواز نہ کرتی, اور حسین کی روح بھی پرواز کر جاتی.
اے میرے علی اکبر، اے کوئی ہے جو اس کو اٹھائے؟ انصار آئے، مولا علی اکبر کے جسم کو اٹھایا، لاشے کو اٹھایا، آگے آگے مولا علی اکبر کا لاشا، اے پیچھے پیچھے حسین کمر کو تھامے، اے علی اکبر، اے دنیا بعد خلافہ، اے دنیا تیرے بعد رہنے کی جگہ نہیں ہے، اے نجم کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں، اے والیا، وہ محمد، وہ نبی، پہ حملہ کیا، اے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، ادھر سے ثانی زہرا نے دستے دعا کو بلند کیا، اے اللہ ایک دفعہ علی اکبر کو دوبارہ میرے بھائی سے ملا دے، ایک دفعہ مولا علی اکبر کو واپس پلٹا دے، اے مولا علی اکبر نے اپنے رہوار کو واپس لے کر آئے ہیں، امام حسین کے پاس آئے، اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آپ کا لال جا کے مقابلہ کرتا ہے، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا لال جا کر مقابلہ کرے گا۔ امام حسین ذاکی کوثر کا بیٹا اس قدر مجبور ہے، کہتا ہے علی اکبر پانی تو نہیں ہے، اے اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ کر دیکھو، شاید واقع ہو جائے۔ مولا علی اکبر نے اپنی زبان کو دہنے مبارک امام حسین میں رکھا ہے، ایک دم چٹکے سے پیچھے کیا، اے مولا، اے میرے بابا، آپ کا دہن تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، اے مولا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ایک دفعہ مولا علی اکبر واپس پلٹے، حسین نے کہا ہوگا نا، ایک دفعہ علی اکبر اب جا رہے ہو، اے اب واپس نہ آنا، مولا علی اکبر گئے ہیں مقتل کی طرف، گئے دوبارہ سے حملہ کیا ہے، ایک ظالم آگے بڑھ کر سر پہ تلوار مارتا ہے، سر پہ تلوار کا مارنا تھا ابھی سنبھلا نہ گیا، ایک ظالم نے بڑھ کر سینے میں منچھی ماری، اے جا کر کلیجہ علی اکبر میں لگی ہے، اے ابھی بھی خود کو سنبھالا، اے امام حسین دیکھ رہے ہیں نا، میرا بابا دیکھ رہا ہے، مولا علی اکبر نے خود کو سنبھالا، ایک ظالم نے تیر چلایا، اے تیر آ کر گردن مولا علی اکبر میں پیوست ہوا، اب خود کو سنبھال نہ سکے، اپنی باہوں کو پھیلایا، اے رہوار کی گردن میں سمیٹا ہے، وہاں رہوار اشکیا کی طرف گیا، اشکیا کی طرف جانا تھا، مقتل لکھتی ہے قطعوہ بالسیوف اربن اربا، جس کے پاس تلوار تھی تلوار چلاتا تھا، جس کے پاس پتھر تھے پتھر مارتا تھا، جس کے پاس تیر تھے تیر مارتا تھا، جس کے پاس نیزے تھے نیزے مارتا تھا، اب جب سنبھلا نہ گیا نا، مولا علی اکبر زین سے زمین پر آئے، اے پکارتے ہیں، اے بابا علیک منی السلام، اے حسین آپ پر میرا آخری سلام ہو، یہاں پر آخری سلام کا آنا تھا، حسین کی بینائی گئی، اے حسین اپنے در خیمہ کو چھوڑا، حسین کہہ رہے ہیں اے علی اکبر ایک دفعہ دوبارہ اپنے بابا کو پکار، اب حسین کو دکھائی نہیں دیتا، مولا علی اکبر نے پکارا، یا علی، یا علی، یا علی کہتے ہوئے اے جسد مولا علی اکبر پہ پہنچے، خود کو گرایا ہے، وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو مولا علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، اے گریا کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کو اور بتاؤں، اور بتاؤں، کربلا میں ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسین کے حرم میں موجود ہوں، ایک شخص آتا ہے، آ کر دعا کرتا ہے، اے خدایا تجھے صاحب زری کی قسم ہے کہ مجھے علی اکبر جیسا ایک بیٹا عطا کر، مجھے ایک بیٹا عطا کر کہ جو 18 سال بعد تو مجھ سے واپس لے لے، اے میں حسین کا غم سمجھنا چاہتا ہوں، حسین کا غم کیا تھا۔ عالم دین کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ دعا سنی ہے نا، اس شخص کے ساتھ ہو لیا، مجھے پتا چلا کہ اس کے گھر 1 سال کے بعد بچہ ہوا، بچہ ہوا، میں اب انتظار میں ہوں کہ کب دعا پوری ہو، جب 18 سال پورے ہوئے نا اس شخص کے پاس ایک شخص آیا, آگے کہتا ہے تمہارا بچہ انتقال کر گیا. میں اس کے ساتھ وہاں پر پہنچا, اس کا بچہ داغدار نہیں تھا اور اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں تھے, اس کے سر پہ تلوار کا نشان نہیں تھا, اس کے سینے میں نیزہ نہیں تھا. ایک دفعہ وہ شخص اپنے بچے کے لاشے پر بیٹھتا ہے, بیٹھ کے اپنے بچے کو بوسہ دیتا ہے, ایک دفعہ آواز بلند کرتا ہے, اے حسین آپ بیٹھے تو تھے اور تمہارا کھڑے کیسے ہوئے, اے حسین آپ جب علی اکبر کے لاشے پر بیٹھے اور تمہارا کھڑے کیسے ہوئے ہیں. ایک دفعہ مولا علی اکبر کے جسد کو سیدھا کیا, چاہا کہ کسی طرح سے سینے کے ساتھ لگا لے, اور دیکھا سینے میں تو پرچی ہے, یا علی کہا, یا علی, اے پرچی یا علی کہہ کے نکالی ہے. روایات میں ملتا ہے اگر ثانیہ زہرا امام حسین کے ساتھ نہ ہوتی نا تو صرف مولا علی اکبر کی روح پرواز نہ کرتی اور حسین کی روح بھی پرواز کر جاتی. اے میرے علی اکبر, اے کوئی ہے جو اس کو اٹھائے. انصار آئے, مولا علی اکبر کے جسم کو اٹھایا, لاشے کو اٹھایا, آگے آگے مولا علی اکبر کا لاشا اور پیچھے پیچھے حسین کمر کو دامے. اے علی اکبر, اے دنیا بعد خلافہ, اے دنیا تیرے بعد رہنے کی جگہ نہیں ہے, اے نجم کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں, اے والیا, وہ محمد, وہ نبی.
الا لعنة الله على القوم الظالمين, سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.